الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال إنني من المسلمين. وقال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء. صدق الله العظيم. شيخ العرب والعجم معرف بالله حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص داخل سلسلہ ہوتا ہے، کسی بزرگ کے ہاتھ میں بیعت ہوتا ہے، تو چاروں سلسلوں کے مشائخ اور اولیاء اللہ کی روحانیت اور ان کا فیضان اس کو حاصل ہوتا ہے. اس لیے جو بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کے ساتھ ہم سب لگے رہیں. انشاءاللہ تعالی جیسے وہ کامیاب ہوں گے تو ہم بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. میرے شیخ فرماتے تھے جیسے کہ ایک تھرڈ کلاس کا ڈبا ہوتا ہے ریل گاڑی کا، وہ لڑکتا ہوا چلتا ہے، اگرچہ کمزور ہے، ٹوٹا ہوا ہے، کھڑکیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، اسکرو بھی ڈھیلے ہیں، سیٹیں بھی اس کے اندر پھٹی ہوئی ہیں، چونچا 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 کر رہا ہے، لیکن اگر اس نے ایک شاندار ڈبے اور انجن کے ساتھ اس نے اپنا رابطہ رکھا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، تو جہاں وہ شاندار ڈبا پہنچے گا وہاں یہ ٹوٹا ہوا پہنچ جائے گا. لہذا اپنے بزرگوں سے ہمیشہ تعلق میں مضبوط رکھنا چاہیے، خود عمل میں چاہے کمزور ہو. اور یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، الحقنا بہم ذریتہم وما ألتناہم من عملہم من شیء. جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان لانے میں ان کی اتباع کی، یعنی وہ بھی ایمان لائے، مگر اپنے بزرگوں جیسا عمل نہ کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کو ان کے بزرگوں کی برکت سے انہی کے ساتھ کر دیں گے، آخرت میں ملا دیں گے، اور ان بزرگوں کے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یعنی یہ نہیں ہے کہ بزرگوں کے نوافل اور ان کی اولاد کے کھاتے میں چڑھا دیں گے اور بزرگوں کے اعمال کم کر دیں گے. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. ان کا عمل کم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اولاد کو صرف اللہ اپنے کرم سے اس درجے پہ بڑھا کر ان کے ساتھ کر دیں گے جہاں وہ بزرگ ہیں. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے میرے دوستو، بزرگوں کی اولاد کا ادب کرنا چاہیے. میرے شیخ، موجودہ شیخ رحمت اللہ علیہ دامہ برکاتہم، شاہ عبد المتین صاحب دامہ برکاتہم، فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی اولاد کا بھی ادب کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو ایک مثبت چیز حاصل ہے. چاہے ہم کتنے بڑے ولی اللہ بن جائیں، لیکن کیونکہ اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دیں گے آخرت میں، تو بھائی جہاں وہ گرتے گرتے جہاں پہنچیں گے، ہم چڑھتے چڑھتے بھی وہاں نہیں پہنچ سکیں گے، چاہے کتنی بھی کر لیں کام. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی خاص عنایت ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے ذہن میں تفسیر بیان قرآن میں لکھا ہے. اب اس سے مراد نسبی اولاد کی ہے، انا اولاد ہے اس میں، جیسے کہ اپنی اولاد ہوتی ہے، خونی اولاد ہوتی ہے. لیکن حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں روحانی اولاد بھی مراد ہے. ہیں جس طرح سے دادا بڑا ولی اللہ بن گیا تو اس کی برکت سے اس کے پوتے اور نوازوں کو بھی اللہ تعالیٰ نواز دیں گے, لیکن فرض واجبات سنت موقع ادا کرتا ہو. یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز وغیرہ سب چھوڑ دے, مطلب یہ کہ ان کے پاس زیادہ نوافل کی اطاعت کی تقصیر نہیں تھی. اگر ان کی بہت زیادہ نفلی عبادتیں نہیں ہیں تو بھی وہ اپنے بزرگوں کے تو خیر اپنے باپ دادا کی برکتوں سے فیضان ہو کر اسی مقام پر پہنچ جائیں گے. تو حضرت حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں روحانی اولاد بھی شامل ہے, وہ لوگ بھی داخل ہیں جن کا تعلق اللہ والے اساتذہ مشائخ بزرگان دین سے ہے, وہ بھی محروم نہیں رہیں گے الحمدللہ, چاہے عمل میں ان کے درجے کے نہ ہوں. تو بھائی ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ خون کا رشتہ نہ صحیح, بہرحال روحانی رشتے تو بزرگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جو کانٹے میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے, جو کانٹے پھولوں کے دامن میں چھپے ہوتے ہیں اللہ کے رحمت سے وہ بھی باغ میں رہتے ہیں اور مالی انہیں گلستان سے باہر نہیں نکالتے. چھپانا منہ کسی کانٹے کے دامن میں گلے تر کے, چھپانا منہ کسی کانٹے کا دامن میں گلے تر کے, تعجب کیا چمن خالی نہیں ایسے منظر سے. جمالی چمن سے کانٹے اور جاڑ وغیرہ صاف کرتا ہے تو ان کانٹوں کو چمن سے نہیں نکالتا جو پھولوں کے دامن میں پناہ لیے ہوتے ہیں, کیونکہ اگر کانٹوں کو باہر کرے گا تو پھول سے جو ان کا تعلق ہے اور جو ان کا کنیکشن ہے پھول کے ساتھ وہ ختم کر دے گا. تو جہاں جہاں وہ پھول جاتے ہیں وہ کانٹے بھی ساتھ ساتھ رہتے ہیں, ان کو جدا نہیں کیا جاتا. اگر وہ پھول جو ہیں وہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو کانٹے سمیٹ جاتے ہیں, کوئی ان کانٹوں کو الگ نہیں کرتا. اگر الگ کرنے کی کوشش کرتے تو باغبان کہتا خبردار ان کانٹوں کو توڑنا مت, یہ میرے پھولوں کے پاسبان ہیں, انہی سے پھولوں کی حفاظت ہے. مولانا نورمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کانٹا جو ہے وہ زبان حال رو رہا تھا کہ اے مخلوق کے عیب چھپانے والے اللہ, آپ تو مخلوق کے عیب چھپاتے ہیں لیکن آپ نے مجھے کانٹا پیدا کیا ہے, میرا آپ کیسے چھپے گا؟ تو اس کی فریاد اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اس کے عیب چھپانے کے لیے اس پہ ایک پھول کو اگا دیا. تو جس جو پنکھڑیاں ہوتی ہیں اس کے دامن میں اس کانٹے نے اپنا منہ چھپا لیا. بس اگر ہم کانٹے ہیں نالائق ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہا کریں تو ہم بھی اللہ والے ہو جائیں گے. اگر کاملین میں رہتا ہے صحیح تو تائبین میں انشاءاللہ ضرور اٹھائے جائیں گے. کانٹوں کے جس طرح کانٹے محروم نہیں رہتے انشاءاللہ تعالی ہم بھی محروم نہیں رہیں گے. بخاری شریف کے حدیث ہے ہم الجلسا لا یشقا جلیسہم. محدث عظیم علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی شرح میں کہ ان جلیسہم یندرج معہم فی جمیع ما یتفضل اللہ علیہم اکراما لہم, کہ جو لوگ اہل اللہ سے تعلق رکھتے ہیں تو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے والوں کو اللہ انہی کے ساتھ درج کر دیتے ہیں, انہی کے رجسٹر میں اللہ ان کا نام لکھ دیتے ہیں جس رجسٹر میں انہوں نے اللہ والوں کا نام لکھا ہوتا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے مفعول لہو فرماتے ہیں کہ اکرام اللہ ہوں, ان کے اکرام کی وجہ سے. جیسے وزیر اعظم آتا ہے اس کے ساتھ اس کے گارڈ بھی آتے ہیں, باورچی بھی آتے ہیں, اس کے نوکر چاکر بھی آتے ہیں. تو جو چیزیں جو کھانا آپ وزیر اعظم کو دیں گے تو کیا تھرڈ کلاس کا کھانا آپ گارڈ کو دیں گے؟ نہیں, وہی چیزیں آپ ان کو بھی کھلائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ وزیر اعظم کا اکرام ہے. وزیر اعظم کے اکرام کی وجہ سے آپ نے اس کا گارڈ کا بھی اکرام کیا, بورچی کا بھی اکرام کیا, اور اس کے ساتھ جو نوکر چاکر ہیں ان سب کا اکرام کیا وزیر اعظم کے اکرام کی وجہ سے. اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کا کانٹا تو پھولوں کے دامنے رہنے کے باوجود کانٹا ہی رہتا ہے. عجیب بات فرمائی تھی, وہ تو کانٹا ہی رہتا ہے پوری زندگی, لیکن اللہ والے ایسے پھول ہیں جو کانٹوں کو بھی پھول بنا دیتے ہیں. جو کانٹا ان پھولوں کے دامن میں منہ چھپا لیتا ہے تو ان کی صحبت کی برکت سے آہستہ آہستہ اس کی جو خاریت ہوتی ہے نا وہ گل میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس کے اندر جو خار کی خاصیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما کر اس کو گل اور پھول کی خاصیت عطا فرماتے ہیں اور پھولوں کا لباس اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں. وہ ان کا رفتہ رفتہ بندہ بے نام ہوتا ہے, محبت کے اسیروں کا یہی انجام ہوتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کا دھوبی بغداد میں ان کا انتقال ہوا. جب منکر نکیر نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، اللہ کون ہے، تو اس دھوبی نے جواب دیا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں تو شیخ صاحب، بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی ان کا دھوبی ہوں. اب ظاہر یہ تو اشکال ہوتا ہے کہ وہ تو پوچھ رہے تھے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، یہ جواب دے رہے کہ بھائی میں تو حضرت کا دھوبی ہوں. حالانکہ اس جواب میں سب باتوں کا جواب ہے. ظاہر ہے اتنے بڑے ولی اللہ کی صحبت میں جو رہے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، وہ اپنے اللہ کی راہ میں مستقیم اور جمع رہے گا، جان مال سب اللہ پہ فدا کرنے کے جذبات اس کے دل میں ہوں گے. اس نے اس جملے میں سب بتا دیا ہے. جیسے کہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا سے منکر نکیر نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو انہوں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے، تو فرشتوں کو بڑی حیرانی ہوئی کہ ایسا سوال اور کیسا جواب. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا نے فرمایا کہ میں نے ساری زندگی زمین کے اوپر خدا کی یاد میں اپنی جان کو جلا دیا، اور دو گز زمین کے نیچے آئی ہوں تو میں اپنے اللہ کو بھول جاؤں گی. فرمایا تو تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم آسمان سے آئے ہیں، فرشتے ہیں. فرمایا کہ تم اپنے رب کو بھول گئے؟ وہاں نہیں بھولے. تو فرمایا کہ جس رابعہ بصریہ نے پوری زندگی اپنی جان کو جلا دی اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں، تو تم آسمان سے اتنا دور فاصلہ کر کے آئے ہو اور اپنے رب کو نہیں بھولے، تو رابعہ بصری کے دو گز زمین میں جا کے اپنے اللہ کو بھول جائیں گے؟ تو میرے دوستو، جو ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، پھر اس پر وہ جمے رہے، استقامت کے ساتھ جمے رہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اتریں گے. تین اوقات میں فرشتے اترتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. فرشتے اترتے ہیں موت کے وقت قبر میں، پھر قیامت کے دن. موت کے وقت جب اس کا انتقال ہونا ہوتا ہے، اس وقت فرشتے آتے ہیں اس کو تسلی دینے کے لیے کہ دنیا کے چھوڑنے کا غم مت کرو تم. پھر قبر میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن بھی. تو مرنے سے پہلے پہلے اس کو بشارتیں دیتے ہیں کہ تم اندیشہ کرو اور نہ کوئی رنج کرو، کیونکہ آگے تمہارے لیے نعم البدل آ رہا ہے. دنیا تو چھوٹ رہی ہے نا تمہاری، لیکن تم غم نہیں کرو. سبحان اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے انعامات ہیں جو اپنے رب کے ساتھ چپٹے رہتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اس کی ان کی یاد میں لگے رہتے ہیں، اور ان کے احکامات پہ پابندی سے عمل کرتے رہتے ہیں. جب ان کا انتقال ہوتا ہے، دنیا داروں کا انتقال ہوتا ہے، تو ہائے ہائے کرتے ہیں، ہائے میرا فلیٹ، ہائے میری گاڑی، ہائے میرے بینک بیلنس، ہائے میری کوٹھی، ہائے میرے یہ وہ، سب چھوٹ رہا ہے مجھ سے. لیکن اللہ والوں کو، جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں غم نہیں کرو دنیا کے چھوٹنے کا، کیونکہ تمہارے لیے نعم البدل اللہ نے رکھا ہوا ہے، اور تم جنت کے ملنے پر خوش ہو رہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. ہم تمہارے رفیق ہیں، دنیا میں زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رہیں گے. اس جنت میں جس چیز کی تمہارا جی چاہے گا وہ موجود ہوگی، اور جو مانگو گے وہ بھی فوراً مل جائے گی، بطور مہمانی کے ہوگا، عفو رحیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہاں پہ عربی قاعدہ ہے کہ اللہ ربنا تھا یہ، کیونکہ عربی میں مبتدا پہلے آتا ہے خبر بعد میں، تو اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے. مگر اللہ نے ربنا اللہ کیوں نازل فرمایا ہے؟ ہونا چاہیے یہ تھا کہ اللہ ربنا، مبتدا پہلے خبر بعد میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا ربنا اللہ. یہ اللہ کا جو اسم جلال ہے وہ مبتدا، اس کو موخر کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نحو کا یہ قاعدہ ہے کہ تقدیم ما حق تاخیر یفید الحصر، جس چیز کا حق پہلے ہو اس کو مؤخر کر دیا جائے تو اس میں حسر کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. تو حضرت قیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس عربی قاعدے سے ترجمہ کیا ہے کہ ہمارے رب حقیقی صرف اللہ ہے. صرف لگانا ضروری ہے، کوئی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، صرف ہمارے رب حقیقی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور سب کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہیں. جیسے کہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں بھی ہے قاعدہ، یہ بھی وہی ہے ہے نا, پہلے فعل آتا ہے, عبارت یوں تھی کہ الا تطمئن القلوب بذکر اللہ, یہ اصل عبارت تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے بذکر اللہ کو پہلے نازل فرما دیا. تو حضرت حکیم الامت نے اپنا ایک واضح ہے کہ راحت القلوب, اس میں فرمایا کہ جو شخص یہ ترجمہ کرے گا کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے, اللہ کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے, تو یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا, کیونکہ بذکر اللہ کو اللہ نے مقدم فرمایا ہے, حسر کے معنی بیان کر دیے. تو کیا مطلب ہوا؟ صرف لگانا پڑے گا, کائنات میں صرف اللہ ہی کی ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے, غیر اللہ سے کبھی چین نہیں مل سکتا. جیسے موتی جو خمیرہ ہے, یہ دل کی طاقت اس سے ملتی ہے, ہے نا, کیا مطلب کہ اور چیزیں بھی ہیں, اسے بھی دل کی طاقت مل سکتی ہے, لیکن مومن کی روح کو طاقت اللہ کے ذکر ہی سے ملتی ہے. اللہ کی یاد میں جینا مرنا ہی اس کی زندگی ہے. خدا کو چھوڑ کر سارا جہاں مل جائے, ایک مملکت نہیں ہفت اقلیم کے سلطان اور بادشاہ بن جائیں, سارے جہاں کی دولت قدموں میں, ساری مملکت, بریانی, مرغ, قورمہ, شاندار مکان اور 90-90 لاکھ کی گاڑی آپ کے پاس, 5-5 لاکھ روپے کا موبائل ہے اور لیپ ٹاپ ہے آپ کے پاس, جتنی بھی لذتیں ہیں سب ہوں, لیکن میرے دوستو اللہ نہ ہو, تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کہ مچھلی کو پانی سے نکال کر ساری دنیا کی نعمتیں دے دے ان کو, مچھلی سے کہہ دے کہ اے مچھلی ذرا باہر تو آ, دیکھے کیسی کیسے صوفے اور قالین اور ایئر کنڈیشن اور عجیب عجیب نئے نئے لیٹسٹ ماڈل کی گاڑیاں بھی ہیں اور زیورات بھی ہیں اور کیسی کیسی چیزیں رکھی ہیں تمہارے لیے, تو پانی سے باہر تو آ جا. تو وہ کیا کہے گی ہیں, مچھلی کیا کہے گی, پانی سے باہر تو میری موت ہے, پانی سے باہر میری موت ہے. فرمائے گی جو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ گرچہ در خشکی ہزارہ رنگ ہاس, ماہیارا با یبوست جنگ ہاس. اے دنیا والوں, اگر خشکی میں تم ہمیں ہزاروں رنگینیاں پیش کرو, ہزاروں لذتیں اور تمام دنیا کی رنگینیاں بہاریں پیش کرو, لیکن ہم مچھلیوں کے لیے خشکی کی تمام نعمتیں موت کی دعوت دیتی ہیں, وہ تو یقین ہی ہے ہماری, ہماری حیات نہیں ہے, ہماری حیات پانی ہی میں ہے. اگر تم ہمیں پانی میں ڈال دو اور کوئی رنگینی نہ پیش کرو, کوئی عیش کے سامان نہ ہو پانی کے اندر, بلکہ پانی کے اندر طوفان آیا ہوا ہے, بڑے بڑے مگرمچھ بھی آئے ہوئے ہیں, لیکن اسی پانی کے اندر تو ہماری حیات محسوس ہوتی ہے, وہ پانی کے طوفان ہمارے لیے حیات کا پیغام دیتے ہیں. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ موت ہی میں حیات کا جس کو ملا پیام ہو, موت ہی میں حیات کا جس کو ملا پیام ہو, اس کو مزے ملے گا کیا نعرائے زندہ باد میں. سبحان اللہ, کیا عجیب شعر ہے میرے دوستو. آگے تو میرے دوستو, مچھلیوں کو پانی کے طوفان سے حیات ہے نا, اسی طرح مومن کو اللہ کے راستے کے تمام کانٹے, شہادتیں, نماز, روزے کی محنتیں, نظر بچانے میں جو تکلیف دل کو ہوتی ہے, جتنی بھی تکلیف خدا کو راضی کرنے میں ہوتی ہے, ان تمام تکالیف میں اس کو ہر لحظہ حیات جدید عطا ہوتی ہے, اس کو ہر وقت ایک نئی نئی زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرماتے ہیں. جو اللہ پہ مرتا ہے تو وہ مرتا نہیں ہے مزید, اللہ تعالیٰ اس کو حیات جاویدہ اور حقیقی حیات عطا فرماتے ہیں. جیسے کہ آتا ہے کہ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے, مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت, جو اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے, اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ زندہ اور مردہ کی مثال ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے, اور جو اپنے اللہ کو بھول چکا ہے اگرچہ وہ زندہ ہے لیکن مردہ ہے وہ. تورث الحیات حیات الحقیقی الذی لا فنا علیہا, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی حیات جاویدہ, ایسی حقیقی حیات عطا فرماتے ہیں کہ جس کو کبھی بھی فنا نہیں ہوتے. کل ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہونے والی ہیں, لیکن میرے اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں. تو بہت کو دل کے ولولے ہمیں مجبور کرتے ہیں, خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بہت کو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں, تیری خاطر گلے کا گھوٹنا منظور کرتے ہیں. یہ تو خواجہ صاحب کا شعر ہے نا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا, اس میں دوسرے مصرے میں میں نے ترمیم کی ہے کہ اگر خواجہ صاحب زندہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے اور خوشی خوشی اس کو تسلیم کر لیتے. فرماتے ہیں کہ بہت دو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں, تیری خاطر یہ خون آرزو منظور کرتے ہیں. سبحان اللہ, کیا حوصلے ہیں اللہ والوں کے میرے دوستو. اللہ والوں کو اللہ کیا جذبے دیتے ہیں, کیا دل دیتے ہیں, کیا ان کے اندر حوصلے بلندیاں ہوتی ہیں حوصلوں کی میرے دوستو. یہ تو ہر چیز اپنی ماری پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے, جان بھی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ بس اگر جان دے کر بھی ہمیں اللہ مل جائے تو بالکل پھر بھی سودا سستا ہے میرے دوستو. ایک بزرگ جا رہے تھے, وہ فرمانے لگے اللہ آپ کو میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں. تو آواز آئی کہ قیمت کہ دونوں جہاں میرے پہ فدا کر دو. بزرگ فرمانے لگے قیمت خود ہر دو عالم گفتگو, قیمت خود ہر دو عالم گفتائی, نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز. اے اللہ آپ نے اپنی قیمت دونوں جہاں بتائی ہے, ابھی تو بہت سستے معلوم ہوتے ہیں, اے مالک اپنی قیمت اور بڑھائیے. دوستوں اگر دونوں جہاں دے کر اللہ مل جائے تو بڑی نعمت ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا تو فدا کرنا تو سمجھ میں آتا ہے, دنیا فدا کر دیں لیکن آخرت کیسے فدا کی جائے اللہ تعالیٰ پہ. فرماتے تھے کہ جو کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو, ہمیشہ مقدم رکھو اللہ کی رضا کو. اللہ کی رضا کے لیے جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں. تو ایک میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے شعر میں کہ انہیں ہر لحظہ جانے نو عطا ہوتی ہے دنیا میں, انہیں ہر لحظہ جانے نو عطا ہوتی ہے دنیا میں, ہر لمحہ نئی نئی جانے عطا ہوتی ہیں ان اللہ والوں کو, ان کو جو پیشے خنجر تسلیم گردن ڈال دیتے ہیں. جن لوگوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر دم جان کی بازی لگانے کا تہیہ کر لیا ہوتا ہے کہ خدا کی نافرمانی سے بچیں گے. کشتگانِ خنجرِ تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دی گرست. اللہ کے اور مخلوق خدا کے حقوق ادا کرنے میں, اور خاص طور پر اللہ کے مقبول بندوں کے حقوق ادا کرنے میں کچھ بھی ہو جان کی بازی لگا دے میرے دوستوں تو پھر کیا ہوگا, کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا, عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. بس جان کی بازی لگانے کا ارادہ کر لو تو یہ وعدہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے میں کوئی مرتا نہیں ہے, صرف جان آدھی ہوتی ہے. مثل ہوائی جہاز میں کوئی حسین, جیسے کہ کوئی حسین ایئر ہوسٹس سامنے آ گئی, آپ کا دل تڑپ گیا کہ اس کو ایک نظر دیکھ لوں, مگر آپ نے کہا کہ ہرگز نہیں دیکھوں گا, نہیں دیکھوں گا اس کو, نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے, انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے, کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا اے دوست ناراض ہوتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ قبر کو نور سے بھر دے, وہ عجیب شعر فرماتے ہیں کہ اگر خدا کے راستے میں گناہ چھوڑنے سے آپ کی آدھی جان چلی جائے, غم اٹھا اٹھا کر آرزوں کا خون پی پر یعنی خون پی پی کر آدھی جان ہو جائے. فرماتے ہیں نیم جاں بستان دو سچ جان دہت, نیم جا بستان دو سج جان دہد, اونچے در وحمد آئد آن دہد. تمہارا پالا ایسے قریب مالک سے پڑا ہے کہ جو آدھی جان لے کر سو جانے عطا فرماتے ہیں, یعنی وہ آدھی جان جو لی ہے وہ بھی واپس کریں گے اور اس پر سو جانے اضافے یعنی اضافہ اللہ تعالیٰ جانے عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ, یہ تو صرف میں سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ تم جان کو سمجھ سکتے ہو کیونکہ جان تمہارے اندر موجود ہے, تم جان کا زندگی کا مزہ چکھ چکے ہو, لیکن کچھ اور دیں گے جو کوئی سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو ایسی ایسی اپنے قرب کی تجلیات اور لذات عطا کرتے ہیں کہ خود ان کا اپنا وہم گمان بھی نہیں ہوتا کہ کیا ملے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللہ تعالیٰ جس طرح جنت میں جنتیوں کو ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا, نہ کسی کان نے سنا ہوگا, حتیٰ کہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا, اسی طرح دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو اپنے قرب اور درد محبت کی ایسی ہی لذتیں عطا فرماتے ہیں دوستو کہ جو خود ان کے دل میں بھی نہیں آیا ہوگا. ان کے دل کی ایسی لذت کو ان کی زبان بیان کرنے سے قاصر ہو جاتی ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بویا دلبر چپر رامی شود, بویا دلبر چپر رامی شود, ای زباں جملہ ہے رامی شود. جب اللہ تعالیٰ کے قرب کی خوشبو عرش عظیم سے اڑ کر فرش والوں کو عطا ہوتی ہے تو جتنی زبانیں ہیں سب اس کی لذت کو بیان کرنے میں قاصر ہو جاتی ہیں, کیونکہ زبان مخلوق ہے, محدود ہے, خالق غیر محدود ہے, قرب کا مزہ کیسے بیان کر سکتے ہیں میرے دوستوں. تو میرے دوستوں, نظر بچانے سے, اپنی آرزو کا خون کرنے سے کیا ہے کہ نیم جان ہوں گے, آدھی جان ہو جائیں گے, لیکن ایمان کہاں سے کہاں پہنچے گا. بڑے بڑے فاسق نافرمان اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے گناہ چھوڑ کر کیا ہوگے. ہائے جس دل نے پیا, میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں. ایک دو دن کی بات نہیں ہے, برسوں سے خون تمنا اپنے حرام خواہشات کا خون پی رہے ہیں. ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں, اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے. سبحان اللہ. اگر کوئی نواب, کوئی رئیس یا کوئی بادشاہ ساری دنیا کا مزہ اڑا لے تو اس کی جان ایک ہی رہے گی نا, بلکہ جان بھی تحلیل ہو جائے گی. جتنے دنیا کے مزے ہیں وہ ہماری جان کو آہستہ آہستہ کمزور کر دیتے ہیں, لیکن جو اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں, مجاہدہ کرتے کرتے زیادہ عمر والے ہو جاتے ہیں تو ان کی جان تحلیل نہیں ہوتی, بلکہ خالق اور مالک کی طرف سے ان کی جان کو ہر لمحہ نئی جان عطا ہوتی ہے. کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان غیب جانے دی گرس. جنہوں نے اللہ کے ہر حکم کے سامنے خوشی خوشی اپنا سر جھکا لیا, اپنی خواہشات کو نہیں دیکھا, اپنا دل نہیں دیکھا, اپنے دل کی آرزو کی طرف نہیں دیکھا, یہ دیکھا کہ خاک میں کس نے ملایا ہے, آرزو کو خاک میں ملانے والا کون ہے, کس نے ہمیں حکم دے دیا ہے کہ نظر کی حفاظت کرو, کس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ غیبت سے, بدگمانی سے اور جتنے بھی یہ نافرمانی ہے ان سے بچو. یہ تو دیکھو کہ کون ہمیں خاک میں ملا رہے ہیں, خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ. شکر کر مٹی سوارت ہو گئی. جس نے اپنی آرزو کو اللہ کے نام پر خاک میں ملایا ہے, جس نے اپنی مٹی کو خدا کی مرضی پر مٹی کر دیا, یعنی اس کی آرزوؤں کی رنگین مٹی خاک ہو گئی, تو اس نے اپنی مٹی کا حق ادا کر دیا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان کی جان کو ہر لمحہ نئی جان عطا ہوتی ہے, پھر ذکر تلاوت سے, تسبیحات سے, معمولات سے, اہل اللہ کی صحبت سے وہ قرب الہی کی نئی نئی منظریں طے کرتے ہیں. سلیم اللہ علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات کی شب شرح کی فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں چاہے ابھی نسبت عطا ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, لیکن دروازے تک پہلے دن ہی پہنچ جاتے ہیں. جب وہ اللہ 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 اپنے اللہ کا نام لیتے ہیں, ابھی کچھ حاصل نہیں ہوا لیکن دروازے کے پاس پہنچ گئے ہیں. الذاکرون کل واقف علی باب اللہ تعالی شانہ. فرمایا کہ وہ شخص ایسے ذکر کرنے والا مثل شخص کے ہے کہ جو دروازے پہ کھڑا ہو گیا ہے, چوکٹ پر پہنچ گیا ہے. اپنے مالک کی چوکٹ پر پہنچ جانا کتنا بڑا اعزاز ہے. میرے دوستو, اگر کوئی شخص کہے کہ میں وزیر اعظم کے خاص جو اس کا حجرہ ہے بس اس کے پاس میں پہنچ گیا تھا, تو کتنا بڑا اس کے لیے اعزاز ہوگا. اس کو پتا کہ میں محروم نہیں لوٹوں گا. مالک کے چوکٹ پر پہنچ جانا کتنا بڑا اعزاز ہے. ذکر کی برکت سے ایک غلام کہاں ساتوں آسمان عبور کر کے عرش اعظم پر مالک کے دروازے پر پہنچ جائے, یہ کیا معمولی نعمت ہے. ظالم ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ذکر میں مزہ نہیں آتا, کیا کرے ذکر چھوڑ دیتے ہیں, ذکر کا ناگا کر دیتے ہیں. ارے زندہ کیسے رہتے ہیں بغیر اللہ کی یاد سے, اللہ کا ذکر کے بغیر کیسی ہماری زندگی ہے. میرے دوستو, ہمارا جسم ہے اس کو تو ہم طرح طرح کی غذائیں کھلاتے رہتے ہیں, حالانکہ جسم سر گل جل گل جائے گا قبر میں جا کر, لیکن ہماری روح جو ہے اسی کے صدقے میں تو ہمارا جسم قائم ہے. جس دن ہماری روح نکل گئی تو ہمارا جسم بالکل مٹی ہو جائے گا. تو جس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے, جس کو اللہ پیار کرتے ہیں اس کی ہمیں فکر نہیں ہے, روح کو ہمیں سنوارنے کی فکر نہیں ہے کہ روح کو ہم غذا دیں. اس کی غذا کیا ہے؟ اس کا غذا ہے یاد الہی, اللہ کی یاد. تیرا ذکر ہے میری زندگی, تیرا ذکر ہے میری زندگی, تیرا بھولنا میری موت ہے. ظالم ہے وہ کہ اپنے اللہ کا نام لینے میں فرصت نہیں ہے. باقی گپ شپ لڑانے کے لیے بہت ٹائم ہے, اخبار پڑھنے کے لیے وقت ہے, نیوز پڑھنے کے لیے وقت ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وقت ہے ہمارے پاس, لیکن اپنے مالک کے حقیقی کو یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کیسی میرے دوستو یہ وفاداری ہے, یہ کیسی محبت ہے اپنے اللہ کے ساتھ, ایسا ضابطے کا تعلق رکھتے ہیں. ارے اپنے مالک کا نام لینا شروع کریں, کھولیں وہ یا نہ کھولیں در. حاجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھولیں وہ یا نہ کھولیں در, اس پہ کیوں ہو تیری نظر. وہ کھولیں یا نہ کھولیں اپنا دروازہ, آپ اس چیز کو کیوں دیکھتے ہیں. وہ کھولیں یا نہ کھولیں در, اس پر ہو کیوں تیری نظر. تو تو بس اپنا کام کر, یعنی صدا لگائے جا. ارے گاہک آتے ہیں نہیں آتے, آپ دکان کھولتے ہیں روزانہ جا کے, آپ یہ تو نہیں کہتے کہ جب گاہک آئیں گے تو پھر ہم جا کے دکان کھولیں گے. وہاں دنیا کے لیے تو ہم دکان کھول لیتے ہیں جا کے, اور کہتے ہیں کہ گاہک کا بیچنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے, ہمارا کام دکان کھولنا ہے. تو دروازہ کھلے نہ کھلے, ہمارا کام بس صدا لگائے جائیں, اللہ اللہ اللہ, بس اللہ کو پکارتے رہیں. انشاءاللہ تعالی ایک دن اللہ کو رحم آئے گا اور اللہ تعالی دروازہ کھول دیں گے اور پھر آپ کو درباری بھی بنا لیں گے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے. سبحان اللہ. تو دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کا نام لیں اور وہ وہاں موجود نہ ہو. مثلا جیسے کہ میں اپنے شیخ کا بھی نام لوں, حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامہ برکاتہم کا, تو یہاں تو حضرت موجود نہیں ہے, وہ تو بنگلہ دیش میں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ ان کا بندہ, ان کا عاشق کہیں نام لے اور اللہ کہیں ہو, ایسے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نام اور مسمی میں فاصلے نہیں ہیں, اللہ کا اسم اور اس کا مسمی ساتھ ساتھ ہیں, لازم اور ملزوم ہیں. جس نے اس کا نام لیا اس نے مسمی کو پا لیا. ابھی ہم نے اللہ کہا, بس اللہ وہیں موجود ہوں گے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اے میرے بندے تو جہاں ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. بس اللہ کو پکارنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے. میرے اللہ تعالیٰ کے نام کی خصوصیت دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہے, نہ کسی نبی کے ساتھ ہے, نہ کسی ولی کے ساتھ ہے, نہ کعبے کے ساتھ ہے, نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے. اے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ, ذکر کا کیا انعام ہے. ارے جس کی نظریں ہوتی ہیں آخرت پہ, جس کو فکر ہوتی ہے اپنی آخرت کمانے کی, آخرت کی انویسٹمنٹ کی, بس وہی چیزیں اس کے دل میں بیٹھتی ہیں. حدیث پاک میں انعام ہے ذکر کرنے والے کا. اللہ فرماتے ہیں, انا جلیس من ذکرنی, انا جلیس من ذکرنی, جہاں میرا نام لیا تو مجھے اپنے پاس پاؤ گے. تم میرا نام لو, میرا نام لے کر کو تو دیکھو, مجھے اپنے ہم نشین اور جلیس پاؤ گے. تو کیا معمولی نعمت ہے میرے دوستو, ابھی آپ بیٹھے ہم اللہ کا نام لیں. اللہ فرماتے ہیں میں تو تمہارے ساتھ ہوں. کتنے عظیم و شان مالک کی قربت ہمیں حاصل ہو جائے اللہ کا نام لینے سے. تو اللہ والوں کے مشورے سے ذکر شروع کر دینا چاہیے. جو شیخ نے ذکر بتایا ہوا ہے اس میں ناغا نہیں کرنا چاہیے. اللہ والوں کا مشورہ اس لیے کہ جیسے دنیا کی بھائی کھیتی خود نہیں اگتی. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کو کوئی کھیتی والا ہوتا ہے نا کھیت میں, اگر جیسے ابھی گندم کا سیزن ہے تو وہاں کیا خود بخود گندم اگ جائے گی کھیتوں میں. اس کو وانے کے اگانے والے تو ہوتے ہیں نا, کسان کسان, اس کو کسان کہتے ہیں. دنیا میں کوئی کھیت کھیت میں بیج ڈالے اور اس کا کوئی نگہبان نہ ہو تو وہ دانے مر جائیں گے. کسان دیکھتا رہتا ہے کہ کوئی خود یعنی جنگلی گھاس تو نہیں ہے اگ رہا اس کے اندر, میرے دانوں کی غذا چوس رہا ہو, کوئی کیڑا تو نہیں پڑ گیا اس کے اندر. اس کو اکھاڑ کر یا اس کو مار دیتے ہیں, اسپرے کرتے رہتے ہیں. اسی طرح اگر اللہ والوں سے تعلق اور ان کی رہنمائی نہیں ہوگی تو آخرت کی کھیتی برباد ہونے کا کبھی اندیشہ ہے میرے دوستو. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کونوا مع الصادقین, اللہ والوں کے ساتھ رہو. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا ہے, اپنوں میں جب رہنا تو غیروں سے دور رہنا. فرمایا کیا ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یعنی یہودی جن پر غضب نازل ہوا اور نصرانی اور جو گمراہ ہو گئے, یہ ہمارے غیر ہیں, غیر غیر ہیں, غیر کچھ بھی نہیں ہیں, آپ آپ ہیں, آپ سب کچھ ہیں. غیر غیر ہیں, غیر کچھ بھی نہیں ہے, تو غیروں کی صحبت میں ہمیں دور رہنا چاہیے, ورنہ ہم بھی ہمارے اندر بھی وہ اجنبیت اور غیروں کے جراثیم ہمارے اندر منتقل ہو جائیں گے, پھر ہمیں دین کی باتیں اچھی نہیں لگیں گی, ہمیں پردہ اچھا نہیں لگے گا, حجاب اچھا نہیں لگے گا, نماز اچھی نہیں لگے گی, روزے میں بھی ہم سمجھیں گے کہ پتہ نہیں کیا مصیبت نعوذ باللہ اللہ نے ہمیں دے دی ہے, اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے ہمیں بھوکا پیاسا رکھنے میں, اور قربانی کے اوپر بھی ہمیں اعتراض کرنے لگیں گے کہ اتنا زیادہ قربانی کرنے کا فائدہ کیا ہے, اس سے اچھا ہم کہیں نقد پیسے دے دیں کسی کو, تو ہر مسئلے پہ اعتراض کرنے لگیں گے. یہ روشن خیال جو لوگ ہوتے ہیں ان کے جراثیم منتقل ہونے لگیں گے. اس لیے ہمیں حکم ہوا ہے کہ المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل, ارے ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پہ ہو جاتا ہے, اس لیے غور سے چنو تمہارے دوست کون ہیں, تم کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, کس سے چیٹنگ کرتے ہو, تمہارے ہم نشین کون ہیں, غور سے چنو, ورنہ یہ نہ ہو کہ ان کے جراثیم تمہارے اندر منتقل ہو جائیں گے, پھر تم بھی نعرے لگانے لگو گے کہ ہماری جسم ہماری مرضی, یہ نعرے لگانے لگو گے قربانی کرنے کا فائدہ کیا ہے, اسے اچھے غریبوں کی مدد کر دیں. شریعت کے احکام جہاں ہماری عقل ختم ہوتی ہے وہاں وہی شروع ہوتی ہے, ہماری عقل میں سب باتیں نہیں آ سکتی, ہمارا کام ہے سمعنا واطعنا, جو سن لیا بس اس پہ ہم نے عمل کر لیا. میرے دوستو یہ نئی نئی چیزیں جو ایجاد کر رہی ہے, کتنے دو امت کے اندر پیدا ہو رہے ہیں اس زمانے میں, تو بہت ضروری ہے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں تاکہ ہمارا ایمان کی تحفظ ہوئے اور ہمارے خیالات جو ہیں وہ اسلام کے اوپر قائم رہے, ہمارے بزرگوں کے طریقے پہ ہم قائم رہیں, اور تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی اس دین کے اوپر قائم رہیں. ورنہ یہ ہوگا کہ ہم تو ٹھیک ہے بچ جائیں گے, پھر ہماری نسلیں جو آنے والی ہیں ان کا اللہ تعالیٰ پھر خدا حافظ کیا ہوگا ان کا پھر, اس لیے ایسے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. حضرت اکیم علومت رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خط لکھا کہ حضرت میں اپنی اصلاح کے لیے ایک بزرگ ہیں متبع سنت و شریعت ہیں ان کے پاس جاتا ہوں, لیکن میرے والد منع کرتے ہیں کہ ان کے پاس نہیں جانا, تو کیا میں ان کا حکم مانوں؟ حضرت اکیم علومت نے فرمایا کہ اصلاح کرانا فرض ہے, اصلاح کرانا فرض ہے, اور جس ذریعے سے اصلاح ہوتی ہے وہ ذریعہ اختیار کرنا بھی فرض ہے. اس لیے میں اس زمانے میں, یعنی اس زمانے میں یہ 80-90 سال پہلے فرمایا حضرت نے کہ میں اہل اللہ کی صحبت کو فرض سمجھتا ہوں, فرض, کیونکہ تقویٰ حاصل کرنا فرض ہے, اور ہر چیز اپنے والے سے ملتی ہے, کان نمک ملتا ہے نمک کی کان سے, ہے نا, تو یہ اہل اللہ جو ہیں یہ تقویٰ کی کانیں ہیں, ان کے قلوب تقویٰ کی کان ہے, ہمیں تقویٰ حاصل ہوگا ان کی صحبت سے, لہذا اہل اللہ کی صحبت بھی فرض ہے. اس لیے ماں باپ اگر منع کرتے ہیں تو کوئی بہانہ کر کے ان کی صحبت میں جائیں, ان کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے. اس کتنا اہم ہے تقویٰ کی حفاظت کرنا میرے پیارے دوستو, اللہ کی نافرمانی کر کے مخلوق کو خوش نہیں کر سکتے ہم. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کونوا مع الصادقین کا حکم ہوا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو, اور یہ جو غیر ہے غیر ان کی صحبت سے دور رہنا چاہیے. تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو دانہ گندم کا بویا ہے گندم کے دانوں کو کھیت میں رہنے دو, کوئی اور گھاس اگائے تو اس کو وہ کھا کر پھینک دیتے ہیں, یہ کون کرتا ہے بھائی, یہ دانہ نہیں کرتا, گندم بیچاری کیا خود کرے گی, نہیں, یہ کسان ہوتا ہے جو گھاس کو نکالے, آخرت کی کھیتی بھی خود نہیں اگتی, اس کا کسان ہو ہے, اور کسان کون ہے, اسی کو شیخ کہتے ہیں. شیخ جو ہوتا ہے وہ ہمارے دلوں سے غیر اللہ کو نکالتا رہتا ہے, اگر اللہ والوں سے تعلق اور ان کی رہنمائی نہ ہوگی تو آخرت کی کھیتی بھی برباد ہو سکتی ہے. وہ شرط یہ ہے کہ جب اللہ والوں سے تعلق کرے تو جسم کے ساتھ ساتھ ان کو اپنا دل پیش کرے, دل پہ محنت کرتے ہیں اللہ والے, جب دل اچھا ہو جائے گا تو پھر سارے اعضاء اچھا ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے صرف رسمی تعلق کر لیا ہے لیکن اپنے باطنی امراض چھپاتے ہیں, اس کو شیخ کو بتاتے نہیں ہیں, علاج نہیں کرواتے, حضرت میرے اندر غصے کا مرض ہے, میں بیوی کی پٹائی کرتا ہوں, حضرت میرے اندر جو ہے ہاتھ سے جوانی برباد کرنے کا مرض ہے, میرے اندر جو ہے وہ یعنی غیبت کا مرض ہے, اور میرے اندر جو ہے انٹرنیٹ پہ بے حیائی کی سائٹ پہ جانے کا مرض ہے, یہ سب باتیں اگر نہیں بتائیں گے, فلمیں دیکھتا ہوں میں, مووی دیکھتا ہوں, گانے سنتا ہوں میں, کارٹون دیکھنا بھی جائز جس میں تصویریں ہوتی ہیں, اگر یہ میرے اندر مرض ہے مجھے کس طرح سے میری اصلاح ہوگی,
تو جب اپنے امراض پیش نہیں کریں گے تو دل کیسے بھلا چنگا ہوگا. اللہ والوں سے تعلق قائم کرتا ہے تاکہ دل ہمارا اچھا ہو جائے. دل اچھا ہو جائے گا تو تمام اعضاء ہمارے جسم کے اچھے ہو جائیں گے. تمام اعضاء ہمارے دل کے تابع ہیں, دل بادشاہ ہیں. تمام اعضاء جو ہیں وہ رعایا ہیں, تو بادشاہ اگر صحیح ہو جائے گا تو رعایا خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. اذا صلحت صلحت جسد کل واذا فسدت فسد الجسد کل. جب وہ اچھا ہو جائے گا ہر چیز اچھی ہو جائے گی. دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی باہر. دل بیاباں ہو گیا, عالم بیاباں ہو گیا. تو میرے پیارے دوستو, تو آخرت کی کھیتی برباد ہو سکتی ہے اگر ہم کسی اللہ والے سے تعلق نہیں کریں گے. کہیں جاس سے کہیں باہر سے اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے, تقریر کر لی, یا کسی نے یہ جناب جو ہماری تعریف کرنے لگی, ہمارے اندر حب جا پیدا ہو گیا, ہاں ہم تو ہیں اس قابل. کہیں باہر سے شہوت سے ٹیڑیوں کو دیکھ رہے ہیں, چپکے چپکے سے انٹرنیٹ پہ بے حیائی کی فلمیں اور پروگرام دیکھ رہے ہیں. کہیں کینہ ہے, کہیں حسد ہے, دکھاوا ہے, ہے نا, بغض ہے, عداوت ہے. ماں باپ بیوی بچوں کے حقوق ضائع کر رہے ہیں, ان کے لیے آگ لے رہے ہیں. ان امراض کی اصلاح کے لیے شیخ کیا جاتا ہے تاکہ نیک اعمال کر کے جو کھیتی لگائی ہے اس کی حفاظت کر سکے. اس کے بعد پھر ایک دن انشاءاللہ اللہ اللہ کرتے کرتے, ذکر اللہ کرتے کرتے اللہ کو پا جائیں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ موت تک صدا لگاتے رہیں گے اور اللہ آپ کو نہیں ملیں گے؟ یہ ناممکن ہے. حضرت ابن ملومت رحمۃ اللہ علیہ نے قسم اٹھائی ہے کہ خدا کی قسم, ایک مجدد زمانہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ دنیا میں خدا کا کوئی عاشق ایسا نہیں ہوا جسے خدا نہ ملا ہو. اور فرماتے تھے کہ عاشق نشد کے یار بحالش نظر نہ کر, عاشق نشد کے یار بحالش نظر نہ کر, اے خواجہ درد نیز وگر نہ طبیب حق. اللہ کا کوئی ایسا عاشق نہیں ہوا جس پر اللہ نے نظر نہ فرمائی ہو. اے دنیا والوں, تم کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد ہی نہیں ہے, ورنہ ہر جگہ خدا ہے اور خدا سے ملانے والے لوگ موجود ہیں. حضرت حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ذکر کرتے کرتے چاہے 10 سال لگ جائیں, 20 سال لگ جائیں, اور ایک تو ان کا نام لینا خود اتنا بڑا انعام ہے, اللہ کا نام لینا اللہ کی محبت کا انعام ہے. جو خدا کو بھول گیا وہ اللہ کے انعام اور محبت سے محروم ہو گیا. کیا محبوب کا نام لینا یہ انعام محبت نہیں ہے دوستو؟ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مکی سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت اتنے روز تک ذکر کیا لیکن فائدہ نہیں ہوا. فرمایا, ظالم, یہ فائدہ کیا کم ہے کہ تو ان کا نام لے رہا ہے, خدا کا نام لینے کی توفیق ہو رہی ہے. خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر, تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تختِ سلیمہ تھا. اللہ کا نام لینا ہی ساری کائنات سے افضل ہے, ساری کائنات کی روح ہے اللہ کے نام ہی سے قائم ہے. جب زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی. دوستو, حدیث پاک میں آتا ہے, لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. جب تک اللہ اللہ کہنے والا, اللہ کا نام لینے والا ایک بھی بندہ موجود ہے تو یہ سورج اور چاند کا نظام قائم ہے, ستاروں کا نظام قائم ہے, سارے عالم کی روح, سارے کائنات کی روح ایک اللہ کے نام پر قائم ہے. جس دن زمین پر اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو قیامت آ جائے گی. جن کے لیے اللہ فرمائیں گے, جن کے لیے شامیانے لگایا تھا, جب وہ نہ رہیں گے تو سب شامیانے وغیرہ اکھاڑ دیے جائیں گے, سارے عالم کی روح نکل جائے گی. اور جیسے انسان کی روح نکل جاتی ہے تو ایک دم گر جاتا ہے, تو جب ساری کائنات کی روح نکل جائے گی تو سورج چاند گر پڑیں گے, ستارے گر پڑیں گے, آسمان تھک جائے گا. سمجھ لو کہ اس ایک اللہ جل جلالہ جب ہم کہتے ہیں تو ساری کائنات اس کے دم سے قائم ہے. یہ اللہ کا نام لینا معمولی نعمت نہیں ہے میرے دوستو. آپ یہ سوچیں کہ کتنا گندا ناپاک یہ بندہ اتنے پاک اللہ کا نام لے رہا ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں, اے بندے, میں تو پاک ہے ہی ہوں, تمہاری پاکی بیان کرنے سے میں پاک نہیں ہوتا. ارے تم میری پاکی بیان کرنے سے تم خود پاک ہوتے ہو. ایسے پاک اللہ ہے ہمارے کہ جن کی پاکی بیان کرنے سے بندہ ناپاک خود پاک ہو جاتا ہے. تمہیں دوستوں ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ضرور آئے گا کہ ذکر اللہ کی برکت سے اللہ والوں کی دعاؤں اور ان کی صحبتوں کی برکت سے دروازے بھی کھل جائیں گے, بشرطے کہ کسی اللہ والے سے آپ مضبوط تعلق رکھیں, ان کے ساتھ ان کے ناز نخرے اٹھائیں, ان کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کریں. یہ سب اللہ کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ یوں نہیں ملتے میرے دوستوں, اللہ کا راستہ ہے. رہبر کے ناز اٹھانے پڑیں گے, تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی. حضرت معلومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب خدا نسبت عطا کرتا ہے تو ذکر اللہ میں تو دیر لگے گی, 2 سال 10 سال آپ ذکر کرتے رہے, ساری زندگی ذکر کرتے رہے, یہ آپ کی اختیاری نعمت ہے, دروازہ کھولنے میں آپ کے اختیار میں نہیں ہے, یہ ان کا کام ہے, ہے نا. تو حضرت حکیم الامت یہ فرماتے ہیں کہ نسبت تدریجن یعنی آہستہ آہستہ عطا نہیں ہوتی, کہ تھوڑی سی آج مل گئی تھوڑی سی کل, بالکل اچانک بیک وقت ملتی ہے. جیسے دروازہ آہستہ آہستہ نہیں کھلتا, پھر دل محسوس کر لیتا ہے کہ آج ہم کو خدا مل گیا ہے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ اکبر, جب ان کو نسبت عطا ہوئی تو اپنے شعر میں بیان فرماتے ہیں, یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع میں, یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی, پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی. یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی, پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ نسبت اچانک عطا ہوتی ہے, آنے واحد میں محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی ذات میرے قلب میں آ گئی ہے. وہ جو ہمارا ایمان پہلے عقلی تھا, استدلالی تھا, اب وہ قلبی اور وجدانی سے بدل جاتا ہے. وجدانی کا معنی کیا ہے؟ دل میں وجود پائے گا وہ, ہاں اس کو محسوس ہوتا ہے, وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, بس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے. دل محسوس کرے گا کہ آپ کے میرے قلب میں مولا آگے ہیں. ایک دریا ہے وہ خشک ہے, جب اس میں پانی آ جاتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے, باز آمد آب من در کوئے من ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اندر پانی آ گیا ہے, لبا لب جو ہے وہ بھر گیا ہے اوپر تک. دریا کو پتہ چل جاتا ہے, جس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی ذات متجلی ہوتی ہے اس کو احساس نہیں ہوگا, اس کو محسوس نہیں ہوگا کہ میرے قلب میں بھی میرے مولا آگے ہیں. تو جس قالب قلب محسوس کرے گا میرے دوستوں, آنکھیں تو ایک چیز محسوس کر رہی ہیں لیکن آنکھوں کا محسوس کرنا اور ان کا فیصلہ قابل اعتبار نہیں ہے, کیونکہ ان کا احساس اور فیصلے کبھی غلط بھی ہو جاتے ہیں. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نسبت جو ہے نا یہ اچانک عطا ہوتی ہے, اس میں آہستہ آہستہ نہیں ہوتا, اچانک دروازہ کھلے گا انشاءاللہ تعالی. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, قرآن کا وعدہ ہے نا, لام تاکید بانون ثقیلہ ہے عربی کے اندر, یہ بہت ہی تاکید کے ساتھ فرمایا ہے. جو لوگ میری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں, غم اٹھاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ہم ضرور بضرور ان کے لیے ہدایت کے بے شبہ دروازے کھولیں گے, سبحان اللہ. لیکن شرط کیا لگائی اللہ تعالیٰ نے, والذین جاہدوا, مجاہدہ کرنا ہے, پھر اس کے بعد صلہ کیا ملے گا, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, سبیل نہیں فرمایا بلکہ سبل یعنی جمع, بے شمار, ایک دروازہ نہیں ہے, بے شمار دروازے ہدایت کے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھولیں گے, بے شمار دروازے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار دروازوں سے پکاریں گے. اصغر گونڈی رحمۃ اللہ علیہ, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ اپنے شعر میں فرماتے کہ میں سمجھتا تھا مجھے ان کی طلب ہے اصغر, میں سمجھتا تھا مجھے ان کی طلب ہے اصغر, کیا خبر تھی وہی لے لیں گے سراپا مجھ کو. اور فرماتے ہیں کہ کس طرح اللہ جذب فرماتے ہیں بندے کو, ہماتن ہستی ہے خوابیدہ میری جاگ اٹھی, ہر بھونے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو.
میں بالکل غفلت میں تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے بال بال سے کوئی مجھے پکار رہا ہے، مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، چلو بندے اٹھو نماز پڑھو، چلو داڑھی رکھو، چلو یہ گناہ چھوڑو، چلو اللہ کو یاد کرو. ہر طرف سے اس کو اللہ ہی اللہ کی یاد ستانے لگتی ہے. یہ یاد بڑی مبارک یاد ہے. ہر وقت اس کو فکر لگ جاتی ہے کہ مجھے بس اب گناہوں سے بچنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے. ہر وقت اسی دھن میں لگا رہتا ہے وہ، شب و روز اس کا یہی مشغلہ ہوتا ہے. دنیا کی ہے وہ بے فکر نہیں کرتا، دنیا تو خود اس کے پاس اللہ تعالیٰ بھیجیں گے، لیکن وہ اپنے مالک کو راضی کرنے میں اسی دھن میں لگا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو جذب کرتا ہے نا، اپنے قرب کا دروازہ کھولتے ہیں، اس کا بال بال محسوس کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ نہ میں دیوانہ ہوں اس وقت، نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیبوں گریباں کو. دل محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہستی ہے جو مجھے مسجد میں نماز کے لیے بلا رہی ہے، کوئی ہے جو مجھے تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے، کوئی ہے جو مجھے دعا کی توفیق عنایت فرما رہا ہے، کوئی ہے جو رونے کی توفیق دے رہا ہے، کوئی ہے جو نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق دے رہا ہے، کوئی ہے جو گناہوں پر دل میں ندامت طاری کر رہا ہے، کوئی ہے جس نے مجھے اپنے تمام ماضی کے گناہوں کی توبہ کی توفیق عنایت فرما دی ہے. کون ہے یہ ذات میرے دوستوں جو ہمیں گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما رہی ہے، ہمیں گناہوں کے دلدل سے نکال کر اپنی محبت کے زمزموں میں بسا رہی ہے؟ یہ دل کی ندامت کا فیصلہ عرش اعظم پر ہوتا ہے. یاد رکھیں، بندہ خود کچھ نہیں کر سکتا. ثم تاب علیہم لیتوبوا. علامہ علوسی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کوئی شخص دنیا میں توبہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس پر اللہ کا فضل نہ ہو. اور اس میں یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، ثم تاب علیہم لیتوبوا، سورہ توبہ کی آیت ہے یہ. اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ای وفقہم للتوبہ، اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی. تو میرے دوستو، اللہ سے توفیق توبہ مانگنی چاہیے، ورنہ اگر وہ توفیق نہ دے تو ساری زندگی گٹر میں گرا ہوا یہی بس وہیں مر جائیں گے ہم، گندگی کی حالت میں موت آ جائے گی اور نافرمانی سے توبہ نصیب نہیں ہوگی. مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ ابھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. مولا علی قاضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، وہ جانتا ہی نہیں گناہ کیا چیز ہے، اس کے لیے تقوی آسان ہے، ہے کہ نہیں؟ تقوی آسان ہے اس کے لیے جس کے نفس نے زندگی میں ایک گناہ بھی کر لیا ہو. اب اس کو ساری زندگی گناہوں کے وسوسے آتے رہیں گے، غم اٹھانا پڑے گا، غم اٹھانا پڑے گا. اور پھر یہ توبہ ندامت کے آنسو تسبیحات سے افضل ہے. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ سورہ انا انزلنا کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتے اپنی تسبیحات کو چھوڑ کر اللہ سے اجازت مانگتے ہیں. کہتے کیا ہیں کہ یا اللہ، زمین پر کچھ بندے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، آپ کی گرفت کو یاد کر کے، قیامت کے ہولناکیوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں. ہم ان کے آنسوؤں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کے آہ نالوں کو سننا چاہتے ہیں. اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لعنین المذنبین احب الی من زجر المسبحین. گنہ گاروں کا رونا، توبہ کرنا، معافی مانگنا، یہ مجھے سبحان اللہ کہنے والوں کی آہ زاریوں سے زیادہ محبوب ہے. اے جلیل، اشک گنہ گار کے ایک قطرے کو ہے فضیلت تیری تسبیح کے سو دانوں پر، ایک قطرہ گنہ گار کا گرتا ہے. اللہ اکبر. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو گرے ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا. تو دوستوں، کسی گنہگار کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے سبحان اللہ کہنے پر ناز نہیں کرنا چاہیے. ہاں، بعض وقت ان کے آہ نالے، ان کی ندامت کے آنسو ان کو فرش سے عرش پر پہنچا دیتے ہیں. گنہگاروں کے عشق ندامت پر مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کیا پیارا شعر ہے. فرماتے ہیں، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے، ہے ملک کو جس کی نہیں خبر، ہے ملک کو جس کی نہیں خبر، وہ حضور میرا حضور ہے. یعنی فرشتے بھی گنہگار بندوں کی ندامت توبہ کے آنسو کی لذت سے واقف نہیں ہیں، ان کو بھی خبر نہیں ہے کہ بندے جو گنہگار بندے ہیں، کہ ان کے ندامت توبہ کی جو اندر ان کو لذتیں حاصل ہیں، فرشتے بھی نہیں جانتے. اس لیے دوستو، اگر کبھی کسی سے خطا ہو جائے اور آپ کو معلوم بھی ہو جائے، تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا
بلکہ سمجھ لو کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ سے اس کو معاف فرما دیا ہو اور اس مقام پر اس کو پہنچا دیا ہو جس سے بڑے بڑے تسبیح والے نہ پہنچ سکتے ہوں. کیونکہ ندامت سے کیا ہوتا ہے؟ شکستگی پیدا. جو بندے کو اللہ کو محبوب ہے دل ٹوٹ جاتا ہے. دل ٹوٹتا ہے ایسے بندے کا غم تاثیروں کو بال اوپر کے جانے سے. غم تاثیروں کو بال اوپر کے جانے سے اڑ چلے قفس لے کر بوئے گل کے آنے سے. اڑ چلے قفس لے کر بوئے گل کے آنے سے. شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے ان کو برباد کر دیا, تسبیح وغیرہ سب ختم کرا دی, بدگاہی کرا دی, جھوٹ بلوا دیا, تہجد قضا کرا دی. شیطان بڑا خوش ہوتا ہے. لیکن ظالم کو یہ خبر نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی طاقت پرواز عطا کرتے ہیں کہ تعلقات دنیا کے قفس کو ہی لے کر وہ اڑ جاتے ہیں. اللہ اکبر. سالکین کی روحیں مثل چڑیوں کے ہیں, ان کو شیطان نے اسیر کر کے بالوں پر نوش ڈالے اس کے, لیکن ان چڑیوں کی آہ اللہ تک پہنچی کہ یا اللہ اب تو ہم بھی بالوں پر ہیں, نہایت گے گزرے ہیں, شکستہ حال ہے. ان کی آہ وزاری اور ندامت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی خوشبو عطا کر دیتے ہیں, پھر ان میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ بال پر کے محتاج نہیں ہوتے. بندوں کی آہ کو اللہ نے اپنے نام پاک میں شامل کر رکھا ہے. میرے دوستو, جب اللہ تعالیٰ کی خوشبو آتی ہے تو پھر بندہ اڑ جاتا ہے. میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان, اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اس مبارک مہینے میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو, جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں زندگی میں, ایک مرتبہ سچی صدق کے دل سے ہم سب لوگ توبہ کر لیں اور آنسو بھی نکالیں. اگر آنسو نکال سکتے ہیں تو روئیں, کچھ آنسو بھی نکالیں. اگر نہیں نکلتے آنسو تو رونے والوں کی شکل بنا لیں, اسی پہ بھی اللہ تعالیٰ فضل فرما دیں گے. اور تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں اور ارادہ کر لیں کہ اے اللہ اب میں پریشانی پردہ کروں گا, بادی سے پردہ کروں گا, خالہ زاد, پھوپھی زاد, چچا زاد, بہن بھائی سب سے میں پردہ کروں گا, یہ کروں گی. جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے احکامات ہیں, اب جان کی بازی لگائیں گے تو اس سے عمل کریں گے. جان جاتی ہے چلی جائے, لیکن اے اللہ اب آپ سے دل لگانا ہے, آپ سے محبت کرنی ہے. دنیا والوں سے محبت کر کے دیکھ لیا, ہمیں کچھ نہیں ملا. اے اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دے, ایسی محبت دے دے کہ ہر لمحہ حیات ہماری آپ پہ فدا ہو. اللہ پہ جو مر کے دیکھے دوستو, اللہ پہ جو مر جاتا ہے وہ کبھی بھی پشتاتا نہیں ہے, کبھی اس کو ندامت نہیں ہوتی. ایک گل, ایک کانٹا اللہ پہ آپ کو بات کرتے ہیں, وہ کریم مالک اس کے بدلے کانٹے نہیں, گلستان کے گلستان اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرما دیتے ہیں. ہاں ہم نے لیا ہے داغِ دل کو کہ بہار زندگی, ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے زیادہ محتاج تو میں ہوں اے مالک, سب سے زیادہ محتاج تو باتیں سنانے والا ہوتا ہے, اس کے خلاف بھی مقدمہ چلے گا. سب کو بتایا خود عمل نہیں کیا. اے اللہ مجھے سب سے پہلے توفیق عطا فرما, اور جتنے بھی ہمارے دوست, ہمارے تعلق والے, ہماری ماں بہن بیٹیاں اور ہمارے دوست جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں, جو اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائے. اے اللہ اس رمضان مبارک کے مہینے میں ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما, ہماری اولاد کو نیک بنا, ہمارے اوپر جو قرضے ہو گئے ہیں اللہ اپنے کرم سے, غیب کے خزانے سے سارے قرضے ہمارے اتروا دیجئے, ہمارے کاروبار میں بھی برکت نازل فرمائیے. اے اللہ دنیا کی نعمتیں بھی خوب عطا فرما, ہم بے شک نعمتیں ہمیں چاہیے, اے اللہ بقدر ضرورت نہیں, ہمیں نعمتیں بقدر راحت چاہیے. اچھا گھر دے ہمیں, اچھا مکان ہو, روٹی کپڑا مکان گاڑی ہر چیز ہماری اچھی ہو, لیکن اے مالک, اے ہمارے دل کے پیدا کرنے والے, اے ہماری جان کے مالک, اے ہمارے پیارے اللہ,
سب سے بڑی حاجت اگر آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لے، بس ہمیں بس یہی چاہیے، آپ ہمارے ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہمیں سب کچھ مل جائے گا. اے اللہ اپنے رحمت سے فضل فرما دیجئے، دست بخشا جانی بے زمیل ماں، ہماری جولیوں کی طرف اپنا دست کرم بڑھا دیجئے، بڑھا دیجئے. اے کریم مالک، آپ کسی بندے کی صلاحیت نہیں دیکھتے دینے کے لیے، بس آپ کا کرم چاہیے اور کرم فرما دیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.